الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، یہ پوچھا کہ فنائیت کیا چیز ہے، فنا ہو جانا، مٹ جانا، فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں، باقی باللہ، فنا فی اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ تھرم نے بڑی آسان بات فرمائی کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات کے سامنے فنا کر دینے کا نام فنائیت ہے. میری مرضی، غلام اور بندے کے لیے لفظ بالکل مناسب اور غیر نہیں اور غیر معقول ہے. تو یہ کہے کہ میری مرضی، جب غلام ہے، غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. غلام تو اگر مال بھی کماتا ہے وہ بھی مالک کا ہوتا ہے. شرعی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مال کمائے تو مالک کی ملکیت ہوتا ہے، بچے پیدا کرے، بچے بھی مالک کی ملکیت ہوتے ہیں. غلام کی اولاد مالک کی ملکیت، آزاد نہیں ہوتی. یعنی غلام کے جسم سے نکلنے والا ہر فعل غلامی کا فعل ہے. اگر اس نے اپنی مرضی کرے گا دائرہ غلامی سے نکل جائے گا، اور جب دائرہ غلامی سے نکل جائے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. اپنی مرضی سے غلام نکاح بھی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، معمولی انسان نہیں ہیں. ان کے والد کے نکاح میں 14 بدری صحابہ بارات میں تھے. اتنا بڑا انسان ہے جس کو تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دی ہے، جن کو کھجور جو چٹائی ہے پہلی، وہ تھوک اور ریخ جو آپ کے پیٹ میں گیا حسن بصری رحم اللہ کے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کی گود میں پلے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ خادمہ تھی. جب روتے تھے تو ام سلمہ ہماری ماں اٹھا لیتی تھی، اس کو پیار کرتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، چپ ہو جاتے تھے. تو امت کی ماں تھی. کتنا خوش قسمت، اللہ کتنا بڑا انسان ہے. غلام خرید کر لائے بازار سے، اور اس غلام سے، اللہ والے انسان تھے عام لوگ تھوڑی پوچھتے ہیں، وہ تو اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں بتا دو، آپ کیا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیسا بستر استعمال کرتے ہو، کیسے لباس پہنتے ہو، ہمیں بتاؤ، اسے پوچھ رہے ہیں. غلام کہہ رہا ہے کہ جی غلاموں کی کوئی چاہت تھوڑی ہے، جو کھلاؤ گے کھا لیں گے، جیسا بستر دے دو گے سو جائیں گے، جیسا لباس پہنا پہن لیں گے، آپ کی مرضی پر ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حسن بصری رحم اللہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، خوف آخرت ایسا ہوتا تھا. بہت صحابہ کے ایسے واقعات، تابعین کے واقعات، ایسی چیزیں عبرت انگیز ہوتی تو دل کو لگ جاتی تھی ان کے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں عبرت کے واقعات تو ہوں گے لیکن لوگوں کو عبرت نہیں ہوگی. آج کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، اب دیکھو آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کوئی بھی واقعہ دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، ہر قسم کا واقعہ موجود ہے، بات تصویر موجود ہے، عذاب قبر کے واقعات بات تصویر موجود ہے، لوگوں کو عبرت نہیں ہے. پہلا زمانہ تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اگر مطلع لال ہو جاتا کہیں کسی طرف، آسمان لال ہو جاتا، لال آندھی آتی تو بڑے لوگ کہتے تھے لگتا ہے کوئی قتل ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا ہے، یہ لال آندھی آ رہی ہے. آج رات دن قتل ہو رہے ہیں اپنے ساتھ آگے پیچھے، کبھی عبرت نہیں. دیدہ عبرت اٹھا لیا جاتا جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں واقعات دیکھیں گے عبرت حاصل نہیں کریں گے. اور پہلے زمانے میں کوئی چھوٹا سا واقعہ پیش آتا سینکڑوں میل تک اس کا اثر ہو جاتا تھا اور لوگ دین پر آ جاتے اور اپنے اعمال کو درست کر لیتے تھے. آج ہم میں دیدہ عبرت نہیں، بے ہوش ہو گئے. ہوش آتا کہا انت حر لی وجہ اللہ، میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں. غلام نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا احسان، میں نے تو ابھی آپ کی کوئی خدمت ہی نہیں کی اور آپ نے اتنا بڑا ان پر احسان کر دیا. کہا کہ دیکھ تو نے مجھے مولا کی غلامی سکھا دی، یہ جگہ تو میری مرضی، ہائے میری مرضی کی زندگی ہونی چاہیے، میں میرے لیے ایسی ہو، اولاد ایسی ہو، بیوی ایسے ہو، معیشت ایسی ہو، فلاں ایسی ہو، تو غلامی کس بات کی. ٹھیک ہے سعی کرنا اپنی جگہ ہے، السعی منا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں مرغی کھانے کی اور وہ آپ کی قسمت میں دال لکھ دیں تو دال بھی خوشی سے کھلاؤ، یہ تو دیکھو کھلانے والا کون ہے. یہ کو دیکھتے ہو دال کھا رہے ہو، یہ دیکھو کہ کھلانے والا کون ہے. آج تمہاری قسمت میں اللہ نے دال رکھی ہے، آج اگر تم دال نہ کھاتے تو بے حال ہو جاتے. ایک مجھے قصہ یاد آیا، ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اللہ والوں کے پاس آتا جاتا تھا، تو وہ کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کہتے جس میں خیر ہوگی، الخیر فی ما وقع. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، الخیر فی ما وقع، فرمایا کہ جو ہوگیا اس میں خیر ہوگی. کوئی وہ کہ اللہ تعالیٰ لے سب ظلام العبید، بندوں کے اوپر ظلم تھوڑی کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی خیر رکھی ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ایک انسان کا ایک وہ ہے علت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے. ہم خود پیسے دے کر ڈاکٹروں سے پیٹ پھڑوا لیتے ہیں کہ جی یہ میرے پیٹ میں پھلا ہے، پیسے بھی دیتے پیٹ بھی پھاڑ دیتا ہے وہ، تو چونکہ ہمیں وجہ پتہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا پیٹ پھاڑ کر اس کے اندر سے فلاں چیز کو نکال دے گا جس سے مجھے صحت ہو جائے گی، تو یہاں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈال دے، ہو سکتا ہے تیرا آپریشن ہو رہا ہو جس سے تجھے روحانی صحت مل جائے. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ جب بندے کے دل میں گند بھر جاتا ہے، گند بہت بھر جاتا ہے دل میں، اور دل کا پیالہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، تو جب گند بھر جاتا ہے تو اس پیالے پر ٹھوکر مارتے ہیں، جب ٹھوکر مارتے ہیں تو اس میں درزے پڑ جاتی ہے جس سے گند باہر نکل جاتا ہے، اور جب پیالہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اپنی تجلی اور نور کو ڈال دیتے ہیں. انسان کو جب غم اور صدمہ ہوتا ہے تو مولا ہی اس کو یاد آتا ہے. مولا کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر گند نکال دیا تو اب مولا ہی یاد آ رہا ہے، اپنی حکمت ہے ان کی. تو خیر اس کی عادت تھی، وہ کوئی جی بس میں خیر ہوگی، الخیر بھی ما وقع. تو ایک بار بادشاہ جو ہے اس کو شوق ہوا کہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی انار یا سیب کاٹ کر کھاؤں، یا وہ چھری تیز تھی جب کیا تو اس کی انگلی پر کافی ساری لگ گئی, خون چل پڑا, او بادشاہ کو خون نکل آیا, پوری سلطنت ہل گئی, بڑے بڑے طبیب ڈاکٹر بھاگے پٹی کرنے کے لیے. تو اس وزیر نے کہا جی اس میں خیر ہوگی. بادشاہ کو بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ اس میں کون سی خیر نظر آ رہی تجھے, میرے ہاتھ کٹ گیا ہے, چلو اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, کیونکہ بادشاہوں کا اپنا مزاج ہے. لیکن کہتے ہیں بادشاہ اور شیر کی اگاڑی سے بچو اور کھوتی کی پچھاڑی سے بچو, نصیحت. گدھے کے پیچھے سے کبھی نہ گزرو, دلتی مارے گا تم, اور شیر کے آگے سے نہ گزرو, پنجا مارے گا. بادشاہوں کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے, کیونکہ ایک دم ان کے اختیارات ہوتے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے واقعات ایسے پیش آئے. جیل میں چلا گیا, اس کے بعد بادشاہ کو شوق ہوا میں شکار کرنے جاؤں, شکار کرنے چلا گیا جنگل میں, کیمپ لگ گیا, رات کو پہرے دار لگ گئے. شیر کا شکار کرنا تھا بادشاہ نے. اب رات کو شیر آیا, نے دیکھا بھائی یہ کیمپ لگا ہوا ہے, تو آہستہ آہستہ بادشاہ کے خیمے میں گھس گیا. اب بادشاہ سویا ہوا تو بادشاہ نے آہٹ سنی, آنکھ کھولی, دیکھا شیر سر پر کھڑا. او ہو, اگر میں ذرا بھی ہلا تو بس گیا. تو وہ خیر اس نے اسے سونگا تو پٹی جس پر خون تھا اس نے اس کو سونگا تو شیر واپس چلا گیا, کیونکہ شیر جو ہے وہ دوسرے کے مارے ہوئے شکار کو نہیں کھاتا. یہ شیر کی خصوصیت ہے, یاد رکھو. انہیں دیکھا یہ کسی نے اس کو زخمی کیا ہے, کسی اور جانور نے, لہذا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو شکار کروں. تو خیر بادشاہ کو اس حکمت سے میں اٹھ کر بیٹھو, ہو ہو دیکھو یہ انگلی میری زخمی, میں نے شکار پر آنا تھا اور شیر نے خیمے میں آنا تھا, پہرے دار تو سو گئے. تو واپس آیا, فوراً وزیر کو اعزاز و اکرام سے نکالا, اس کا سٹیٹس بھی بڑا کر دیا, اس کا عہدہ بڑھا دیا, اس کا سکیل بڑھا دیا. لیکن کہا کہ مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ نے میرے لیے حکمت رکھی تھی کہ ہاتھ زخمی ہوا اور میں شیر کے حملے سے بچ گیا, لیکن تیرے جیل میں جانے کی کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی واضح ہے, میں نے آپ کے ساتھ ہونا تھا, شیر نے آپ کو چھوڑ کر مجھے شکار کر لینا تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی غلامی سکھا دی, بس اس کا نام فنائیت ہے میرے دوستو. اگر مالک ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے, غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو میرے شیخ فرماتے تھے ہم مخلوق سے, ہم غلام غلاموں سے قیمت لگواتا ہے کہ یار میری کیا قیمت ہے بتاؤ, یار تو بہت قیمتی آدمی ہے. کہا کہ ان کی قیمتوں کا کیا اعتبار ہے, قیمت تو جب مالک لگائے گا کہ واقعی تو قیمتی ہے تب قیمت لگے گی, اور وہ کب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک موت نہیں آ جائے گی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ ایما سلامت جو لبے گور برین آسن تو بڑی چستی چالاکی ہے ماں, کہ جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اس دن میں ناز کروں گا کہ میں بہت چالاک تھا, لیکن جب تک ایمان سلامتی سے لے جاتا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. فنائیت اس کا نام ہے, اپنی مرضیات اور خواہشات کو اللہ رسول کی مرضی کے سامنے مٹا دیں. بھائی یہ ہے, یہ ایک چیز گر, یہ گر کی بات ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے. اگر ہمیں یہ زندگی میں حاصل ہو گئی, ہم فانی فلّہ ہیں اور باقی بلّہ ہے. جب کوئی فانی فلّہ ہوتا ہے تو باقی بلّہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ اللہ کے سہارے زندہ رہتا ہے, اس کی پوری زندگی مولا کے سہارے ہوتی ہے. جب وہ فنا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا سہارا بن جاتے ہیں. پھر مولا رومی نے فرمایا کہ تو چنا خواہد خدا خواہد چنی, می دہ یزدہ مراد متقی, پھر جو تو چاہے گا وہی تیرا مولا چاہے گا. اللہ متقی بندوں کی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ فنائیت ہے. اس لیے قرآن نے کہا ان کن تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو, اللہ کے عشق کے دعوے دار ہو, فتبعونی, اپنی مرضی نہ کرو, میں رسول کے راستے پر چلو, اتباع پیغمبر کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتائیں گے کہ کس راستے پر چل کر ہم نے جانا ہے. راستہ رسول اللہ نے بتایا ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, نماز رسول اللہ نے سکھا دی ہمیں, ایسی نماز پڑھنی, ان اوقات میں پڑھنی, زکات دو, زکات پیغمبر اسلام نے سکھا دی. فتبعونی یحببکم اللہ, تم محب تھے محبوب بن جاؤ گے. اس لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آب دریا مردرا بر سر نہد، کہ دریا کا جو پانی ہے وہ مردے کو اوپر لے آتا ہے، مردہ جو ہو جاتا ہے اس کو اوپر لے آتا ہے دریا کا پانی، وہ نیچے نہیں ہوگا، میت اوپر آ جائے گی. کیا ہو کیوں؟ سر روح نکل گئی نا، کیونکہ اپنی مرضی کرنی چھوڑ دی تو پانی نے سر پہ بٹھا لیا، بر سر نے ہاتھ اپنے سر پہ بٹھا لیا، ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے نا، مرضی چھوڑ دی، دریا نے سر پہ بٹھا لیا، بر سر نے ہاتھ. اور اگر زندہ ہے، اگر زندہ ہے کیسے دریا، اب کیسے دریا رہت، کہا کہ اگر زندہ ہے تو دریا کبھی اس کو رہائی نہیں دے گا، اس کو نیچے لے جائے گا، نیچے لے جائے گا. کتنی پیاری بات فرمائی کہ انسان جب مردہ ہو جاتا ہے تو پانی اوپر لے آتا ہے. مولانا رومی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مرضیات ختم کر دیتا ہے وہ اللہ کا راستہ طے کرتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے تک لے آتے ہیں، اور جو اپنی مرضیات کرتا ہے وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھو، اللہ کا راستہ مردہ ہونے سے طے ہوتا ہے، یعنی اپنی مرضیات سے نکل جائے. اور مرضیات کون سی مرضیات؟ جو اللہ رسول کے خلاف ہوں. بس یاد رکھو، جب کوئی ایسی بات پیش آئے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، بس نہیں رک جائے کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی. گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کے پاس بھی اس لیے انسان آتا ہے. یہ اللہ والوں کا تعلق کیوں ہے؟ مٹنے کے لیے، مٹنے کے لیے. یہ اسی کا نام تزکیہ ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، صحابہ کسی طرح تزکیہ فرماتے تھے. لے پیغمبر سلام نے جب بھی کوئی ایسی چیز کسی صحابی میں دیکھی کہ جس میں اس صحابی کے قلب سے کوئی بات گزری ہوئی ہے، کیونکہ بڑے لوگ تھے، ہمارے اندر تو آ کر سانپ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے قریب سے بھی اگر کوئی بات گزری آئے پیغمبر سلام نے تنبیہ فرما دی. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سلام کے ماموں ہے، رشتے میں یہ ماموں لگتے ہیں اور بہت اونچے صحابی ہیں، بہت فضائل ان کو حاصل ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کے رستے میں خون بہایا ہے، کسی کافر کا خون سب سے پہلے حضرت صاحب نے بھی وقاص نے بہایا، اور سب سے پہلے میں نے اللہ کے رستے میں تیر چلایا، اور پیغمبر اسلام کے ماموں بھی، اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ پر اپنے ماں باپ فدا کیے، کہ فدا کا بھی وہ امی، اے مامو جان آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ تیر چلائیے. ارم یا ساتھ، بہت بڑی ساتھی حاصل ہے ان کو. پیغمبر سلام نے ان کو دیکھا. اب اتنے فضائل انسان کو مل جائے تو انسان کے دل میں کچھ بات آ جاتی، تو ہم نے فوراً فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اے صاحب تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. فوراً فرمایا، علاج فرما دیا فوراً، اپنی تو نسبت نہ کرنا. آج لوگ کہتے ہیں میں اپنے دستے بازو سے کماتا ہوں، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے. آپ نہیں کماتے، آپ جن ضعیفوں کے، جن کمزوروں کے نگہبان ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو روٹی مل رہی ہے. اگر وہ تمہاری ذمہ داری سے نکل جائے پھر دیکھتے ہو تم اپنی کام کیسے چمکاتے ہو. یہ ایک بہت بڑا وہم اور وسوسہ انسان کے دن میں کہ میرا سکل اور میری مہارت ایسی ہے کہ میں جناب ایسے روٹی کماتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ویسے کرتا ہوں. یہ بندگی کے خلاف ہے، ایسے دعوے، دعوے بندگی کے خلاف ہے. یاد رکھو، میں تو کہتا ہوں فرعون نے جب تک دعویٰ نہیں کیا 400 سال، مفسرین نے بعض روایات نقل کیے کہ 400 سال حکومت رہی ہے فرعون کی، 400 سال، ہزاروں لاکھوں بچے ذبح کر دیے، لیکن جس دن یہ کہا انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کے فوراً بعد اس کو سمندر میں غرق کر دیا. یہ دعویٰ اتنا خطرناک ہے. کیونکہ بندے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی دعویٰ کرے. تو یہ انسان دعوے کرتا ہے, یہی دعویٰ تو قارون نے کیا تھا کہ یہ جو خزانہ میرے پاس ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے فضل سے, اللہ نے اپنے فضل سے تجھے خزانہ دیا ہے. نکاح کہ نہیں, میں نے اپنے علم سے حاصل, میرے پاس ایسا علم ہے جس کی وجہ سے یہ خزانے میرے پاس ہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے خزانے کو بھی اور قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا. یہ عجیب بات ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ قارون کو دھسا دیا, خزانے بھی دھسا دیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام نہ لگا دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ذریعے اس کو مروا دیا اور خزانہ خود قابو کر لیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ, کہا کہ ہمارا پیغمبر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے خزانوں پر رہا کرتا ہے. اجری اللہ اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمے, اجری اللہ میرا اجر اللہ کے ذمے, اس کے خزانے بھی دسا دی اور اس کو بھی دسا دی اللہ تعالیٰ نے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ, کیونکہ دعویٰ کیا تھا اس نے. تو میرے دوستو, اللہ والوں کے پاس جو انسان آتے ہیں مٹنے کے لیے, اس لیے خواجہ مجذوب صاحب آئے تھے تو کیا کہا انہوں نے, نہیں کوئی اور خواہش تیرے در پہ میں لایا. حکیم الامت تھانوی سے فرما رہے ہیں مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا. یہ نفس نہیں مٹتا جب تک اللہ والوں کے پاس انسان خود سمجھتا ہے میں مٹا لیا, بلکہ یہ دعویٰ کہ میں نے مٹا لیا یا میں مٹ گیا ہوں, یہ دعویٰ خود دلیل اس بات کی کبھی نہیں مٹا. کہتا جب مٹ جاتا ہے تو اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں مٹ گیا ہوں. یہ مٹنے کا احساس رکھنا کہ میں مٹ گیا ہوں, یہ بھی زندہ ہونے کی علامت ہے. اور ہمارے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات ایک بار فرمائی, فرمایا کہ فقہ کا مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو گدا ہوتا ہے گدا, اگر یہ نمک کی کان میں چلا جائے اور نمک بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے, پورا نمک بن جائے اور اس کو توڑیں گے وہ نمک بالکل نمک کی طرح ٹوٹ جاتا ہے وہ, اور اس کو پیسیں گے تو نمک بن جائے گا, پورا نمک بن جائے گا. تو فقہ کا مسئلہ لکھا ہے کہ وہ اب ہر ایک کھا سکتا ہے, وہ نمک بن جائے گا, اس نمک کو استعمال کر سکتے ہو. جو گدا نمک کی کان میں جا کر گرا اور پورا نمک نے اس کو نمک بنا دیا, جتنا مٹی میں کوئی چیز ملا دو تو بعد میں مٹی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا اس کا. لیکن اس میں شرط لکھی ہے کہ وہ مر چکا ہو, زندہ نہ ہو. اگر اس میں ذرا بھی زندگی ہے, سانس چل رہا ہے, چاہے نمک نے اس کے اعضاء کو تبدیل بھی کر دیا ہو اور آپ توڑے اس کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, اس کی پوچھل ٹوٹ رہی ہے, ہر چاہے, لیکن ابھی سانس آ رہا ہے, جب تک سانس آتا رہے گا اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا. میرے دوستو, بالکل اسی طرح بندے کا نفس جب تک سانس لیتا رہتا ہے فنائیت نہیں آتی, مکمل طور پر اس کو مٹنا ہوتا ہے, مکمل طور پر. اسی کے لیے بڑوں کے پاس جاتے ہیں, مٹنے کے لیے جاتے ہیں, وہ مٹاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے مٹانا ہے. ہر ایک اپنا مٹانے کا طریقہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ذمہ دار نے خط لکھا, میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں, وہاں بیعت ہو جانا. حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی پکڑی چکڑی لگائے ہوئے, ذمہ دار ٹائپ, اور ایک مٹھائی کی ٹوکری کسی کے سر پر رکھی لا رہا ہے. حضرت ایسے چار پائیوں پر بیٹھے تھے. حضرت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جی ہمارے علاقے کے نمبردار ہیں, آپ کو انہیں خط لکھا تھا بیعت ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا جب میں آؤں گا تو یہ بیعت ہونے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہیں کہا ٹوکری کیا ہے؟ کہا یہ ٹوکری مٹھائی کی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب بیعت ہونا ہے تو مٹھائی پیش کرو. جوہلا کیا مشہور ہے, پیر صاحب کو مٹھائی دو, حالانکہ ایسی کوئی لوازمات یا ضروریات میں سے نہیں ہے. اور کہا یہ اٹھانے والا کون ہے؟ کہا جی یہ ونگار ہے, ونگاری, کیونکہ ذمہ دار ہے, کسی سے کام لے سکتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے اس کے نوکر نہ ہو, ان کو تنخواہ نہ دے, لیکن ان کا کام کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حکیم الامت کی آنکھ تھی, پہچان گئی کیسے علاج کرنا ہے اس کا. جب وہ قریب آیا تو قریب آنے کے بعد اس نے پہلے مصافہ کیا اور پھر مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں لے کر حضرت کو دینے لگا. تو حضرت کھڑے ہو گئے, ان میں ٹھہرو ٹھہرو, ابھی ہاتھ میں رکھو, ہم آگے چل کر تمہیں بیعت کریں گے. اب مجمع زیادہ تھا, وہ جس نے جو ٹوکری اٹھا کے لایا تھا وہ بھی مجمع میں گم ہو گیا, ٹوکری ذمہ دار صاحب کے ہاتھ میں آ گئی. دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو سب ٹوپیوں پگڑیوں والے اور جناب لمبے جبوں والے ہیں. اب وہ کس کے ہاتھ میں پکڑائے, انہیں پہلے تو دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی واقف مل جائے اس کو ٹوکری دے دوں. اب جب نہیں ملا تو ٹوکری اپنے ہاتھ میں کلندے پر میں آؤ بھی میرے ساتھ. اب ہاتھ میں ٹوکری لے کر جا رہا ہے اور بستی والے دیکھ رہے ہیں بھی نمبردار صاحب کو کیا ہوا کہ ٹوکری اٹھائے اٹھائے ایک مولوی صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. جب وہ ذمہ دار تھک گیا تو کندھے پر رکھ لی, جب اور تھک گیا تو اپنے سر پر رکھ لی. حضرت نے پوری بستی کو بھائی جہاں بازار تھا, جہاں چھوٹے موٹے جو ہے وہ دکانیں تھی, وہاں سے گھومتے گھامتے دوسری طرف جہاں جلسہ گاہ تھی وہاں پہنچے اور فرمایا لاؤ بھی ہمیں ٹوکری دو. رکھا کہا کہ چلو بیعت کرو. بیعت کی. فرمایا اچھا بتاؤ تمہارے اندر کون سی بیماریاں ہیں تاکہ ہم اس کا علاج کریں. کہا کہ حضرت جس بھی جو بیماری تھی اس کا علاج آپ نے کر دیا. میرے دوستو جب تک نفسانی خواہشات سے نکلے, سے حدیث میں آتا ہے لا یومن احدکم, تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبا لما جیت بھی, جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. صاحب فرمایا آج ہم اپنی مرضی پر زندگی بسر کرتے ہیں, کہتے ہماری مرضی ہے, ماحول ایسا ہے, مولانا صاحب آج کل کا معاملات ایسے ہیں. یہ ہیل ہیل اجت آخرت میں چلنے والی نہیں ہے. آخرت کے سوالات وہی ہیں, من ربو کا, ماں دینوں کا, من حاضر رجل, کوئی تبدیلی نہیں اس میں, وہی سوالات ہیں. اس لیے میرے دوستو خواہشات ابھریں گی, لیکن یہ دیکھو جب بھی دل میں کوئی خواہش ابھرے دیکھو اللہ رسول اس سے راضی ہے یا نہیں. بس اس کو مٹانا اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی پر اللہ نے اپنی ولایت کو موقوف کیا. یاد رکھو اللہ نے اپنی دوستی اسی پر رکھی ہے کہ اپنی مرضی پر نہ چلو, میری دوستی تمہارے لیے موجود حاضر ہے, جب چاہے آ جاؤ. تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کو میرے شیخ فرمایا کرتے اپنی تمناؤں کا خون کرنا. آج مرضیات پر زندگی بسر کرتے ہم, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی, دنیا بھی ہم اگر چاہتے بلند ہو کر رہے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے, کیونکہ دنیا بھی دریا کی طرح ہے. اس دریا کے سر پر آپ کب رہ سکتے ہیں, جب آپ اللہ کی مرضیات کے سامنے مردہ ہو جائیں, مردہ بدست زندہ. اپنی خواہشات پر نہ چلیں. شروع میں مشکلات ہوتی ہیں, شروع میں یہ مجاہدہ ہے یاد رکھو, لیکن بعد میں انسان کی طبیعت اللہ بنا دیتے ہیں. اس کو اللہ کو راضی کیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. اسی کا نفس مطمئنہ اسی کا نام ہے. نفس مطمئنہ کا کیا معنی ہے؟ نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے, اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کو مزہ ہی نہیں آتا, اس کی زندگی اس کے زندگی کی حصہ بن جاتا ہے. شروع میں مشکل آتے ہیں, چند دن کا مجاہدہ ہے, اس کے بعد ہمیشہ کا مشاہدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو, ہمیشہ آپ کو تکلیف ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. نفس شروع میں مٹنے میں زور لگتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ مٹ جاتا ہے بس پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. کمزور ہو جاتا ہے, مضمحل ہو جاتا ہے, اس کے تقاضے مضمحل ہو جاتے ہیں. آسانی سے انسان ان تقاضوں پر قابو پا لیتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے میرے دوستو. جس دن تقویٰ, بلکہ میں تو کہتا ہوں تقویٰ کی نیت اگر ہم ابھی کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ متقی بن کے رہیں گے, اپنی مرضی پر نہیں چلیں گے, ابھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی فہرست میں ہمیں شامل کر لیں گے. تو نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انسان اگر ابھی ارادہ کر لے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیں, پھر انسان ترقی کرتا رہتا ہے. تقوی کے اپنے درجات ہیں. انسان پھر آہستہ آہستہ حرام چھوڑتے چھوڑتے ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ غیر اللہ کا خوف ہے, نہ غیر اللہ سے امیدیں, سب نکل جاتے ہیں. اس کا معیار اللہ رسول بن جاتے ہیں, اللہ رسول بس. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ حال تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام جب بھی کرتے فوراً آپ کے سامنے سنت مستاذر ہو جاتی, پھر آپ اس کام کو انجام دیتے. چلا یہاں تک اپنے پوتے نواسوں کو بھی اگر پیار کرتے وہ آتے ان کو پیار کرتے فوراً دل میں سنت آ جاتی کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کیا، یہ سوچتے اور پھر ان کو پیار کرتے، کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہ ہو. شروع میں دقت ہے، اس لیے میرے دوست اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. انسان گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چند دن کا مجاہدہ، اللہ سے مدد بھی مانگے. کہتے ہیں انسان تین کام کرے، خود بھی کوشش کرے، پوری ہمت لائے، پوری ہمت لائے. ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کی مدد بھی ہمت کے بعد آتی ہے. جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو ایسی مدد نہیں آتی. اور دوسرا اللہ والے اور ان کے غلاموں کے پاس آنا جانا رکھے، یاد رکھو غلاموں کے پاس آنا جانا رکھے، ان سے ہمت لے، ان کی صحبت میں بیٹھے. لا تصاحب الا مومنا، حدیث میں آتا ہے مومن بندوں کے پاس بیٹھا کرو، رسول اللہ نے فرمایا، اس سے تم میں ہمت آئے گی، ان کے نور تقویٰ سے تمہارا دل روشن ہوگا. اور ہمت کی دعا بھی مانگے، اللہ سے ہمت مانگتا رہے، اللہ مجھے ہمت عطا فرما. تو آپ دیکھیں جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں انسان کو منزل مل جاتی ہے. اور جس دن انشاءاللہ ہم نے یہ ہمت کر لی گناہ سے بچنے کے لیے، میرے شیخ تو فرماتے تھے کہ ایک اشاریہ بھی اپنے نفس کو خوش نہ کرے، ایک اشاریہ بھی اتنا نفس کے اوپر کنٹرول کرے، کیونکہ یہ تھوڑا سا بھی گند اگر سونگتا ہے تو تگڑا ہو جاتا ہے، یہ ایسا بدماش ہے تھوڑا سا بھی. اس لیے مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے، بس وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا بھائی پہلے گندگی کا کام کرتا تھا، گندگی اٹھانے کا، تو اس کے دماغ میں بدبو بھری ہوئی تھی، وہ جب بھی خوشبو سونگا تو بے ہوش ہو جاتا. تو اس حکیم کے پاس گیا، طبیب کے پاس، کہ اس کا علاج کر دو. انہوں نے کہا اس کا علاج ہو جائے گا لیکن کچھ عرصہ لگے گا. اب اس طبیب نے کیا کیا کہ وہ جا اس کو کہا کہ بھئی یہ میرے ہسپتال میں داخل ہو. ہسپتال پہلے بھی ہوتے تھے، مستشفیات پہلے بھی ہوتے تھے، یہ ابھی نہیں پہلے بھی ہوتے تھے. اس لیے کہ ہسپتال کا قصہ لکھا ہے تیسری چوتھی صدی ہجری کا، کہ ایک ہسپتال شاہی ہسپتال تھا، تو اس میں مریض جو آتا تو جاتے ہی نہ، مہینوں مہینوں پڑا ہے، سال سال پڑا ہے. تو بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ فرشت آتی، انہوں نے کہا یہ ہزار مریض ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ڈانٹتا ان کو بھی تم نے صحیح علاج نہیں کیا. تو جو طبیب ہوتے انہوں نے کہا جی ہم تو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دے رہے ہیں، اور اس وقت تو ساری طاقتور چیزیں، خمیرے اور یہ مجونے اور خوراکیں کھلائی جاتی تھی، آج کل تو نہیں ہے. وہ ٹیکا مارا اور چل بھائی روٹیاں آپ جا کے یخنی خود پینا، اور ٹیکا لگا دیا. ایسا نہیں ہے، وہ یخنی بھی پلاتے تھے. تو ایک حکیم صاحب تھے، وہ ماہر ماہر تو نہیں تھے لیکن چلاک بہت تھے. انہیں سنا بادشاہ پریشان ہے، وہ شاہی طبیب اس کو گھسنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا تیری ڈگری صحیح نہیں ہے، تیرا تو تجربہ نہیں ہے، دو چار سوال پوچھتے بیچارہ فیل ہو جاتا. اس کو موقع ملا، چونکہ چلاک اور سمجھدار بہت تھا، تو اس نے اسپتال کا جائزہ لیا جا کر. تو اس نے بادشاہ کو درخواست دی کہ ان کا میں علاج کروں گا. بادشاہ نے کہا اتنے بڑے بڑے طبیب ڈگریوں والے بغداد کے پڑے ہوئے، وہ تو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، یہ کہتا ہے جی. اور اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں تھی، کہتے میں فلاں طبیب کا شاگرد ہوں، ڈگری تو نہیں ہے میرے پاس، دیکھے میں علاج کر. بادشاہ نے کہا چلو بھائی تم ایک سال سے کر رہے ہو کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو چلو اس کو موقع دو. انہوں نے کہا جی سب چلے جائیں. طبیب منگا دیا اور ایک دیگ منگا لی. دیگ منگا کر اس میں تیل گرم کیا اور نیچے آگ جلائی. اب مریض دیکھ رہے ہیں وہ اسپتال کے وارڈ کے اندر اینڈ دروازے کے اوپر، اور دوسرا دروازہ پیچھے سے کھلوا دیا اور ادھر دروازے پر دیگ. وہ پوچھ رہے آ کر کوئی ایسے لنگڑا بن کے آ رہا ہے، کوئی کبڑا بن کے آ رہا ہے، کہ طبیب حکیم صاحب یہ کیا علاج ہے؟ ان کا یہ بڑا فوراً ٹھیک کرنے کا علاج ہے، یہ تیل گرم ہو رہا ہے، آپ کو جو بیماری ہے مثلا آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہے، ایک دفعہ ایسے ڈوبا اندر دبکائیں گے تمہیں اور ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. اب آہستہ آہستہ یہ خبر جب ملی تو آہستہ آہستہ پرلے دروازے سے مریض ٹھیک ٹھاک ہو کر نکلنے لگے، اور کہنے طبیب صاحب میری طبیعت اب کچھ اچھی ہے، مجھے جانے دے. کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ میں اسپتال خالی ہو گیا، باقی دو چار جو واقعی مریض تھے اور اٹھ نہیں سکتے تھے فالج زدہ تھے اس کے علاوہ باقی سارے چلے گئے. تو بادشاہ آیا تو نے کہا جی وہ سب صحت مند ہو کر چلے گئے, سب کو صحت مندی کا سرٹیفکیٹ ہم نے دے دیا ہے. تو بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے, اب پتا چلا کہ اصل میں جو شاہی کھانے ہوتے تھے وہاں پر اور جو شاہی پروٹوکول ہوتا تھا اور نقد پیسے ملتے تھے, انہوں نے کہا بھی روٹی بھی مل رہی ہے اور وہ رات کو گھروں میں بھی چکر لگا آتے تھے. انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہے, تو اس طبیب نے ان کا ایسا علاج کیا. تو میں اس زمانے میں بھی اسپتال ہوا کرتے تھے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, اب اسپتال میں اس نے کیا کیا کہ اس کے ارد گرد پھول رکھ دیے. پھول کیونکہ پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دھیمی دھیمی ہوتی ہے, تاکہ اس کا مزاج تبدیل ہو جائے جو دماغ میں گندگی اس کی بھری ہوئی ہے. اب کئی دن اس نے علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے, بہت پریشان ہوا. تو طبیب نے اس کا پیچھا کیا, جاسوسی سیڑی کی اس کی. اب کیا ہوا کہ وہ 24 گھنٹے تو وہاں رہتا لیکن بیچ میں سے ایک آدھے گھنٹے کے لیے چلا جاتا جہاں پر گندگی ہوتی, اور گندگی کنستروں کے اندر جہاں ڈال کر لوگ باہر پھینکنے جاتے وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہ سونگ لیتا. اس تھوڑے سونگنے سے 24 گھنٹے کے پھولوں کا اثر ختم ہو جاتا. مولا رومی نے یہ بات کر کے عجیب بات کی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں, ہم اللہ اللہ سیکھتے ہیں, تلاوتیں کرتے, سب کچھ, لیکن تھوڑی دیر نفس کو جو گوں کا کنستر ہم سنگاتے ہیں یہ ہمارے سارے اثرات اور نور کو ختم کر دیتا ہے. اب وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے, ہمیں ترقی نہیں ہوتی. یار میں جاتا تو ہوں مجھے فائدہ محسوس نہیں ہوتا, بھئی گوں کا کنستر چھپ چھپ کر تو سونگنا چھوڑ دے پھر دیکھ تجھے فائدہ کیسے نہیں ہوتا, تیرے نفس کا مزاج کیسے نہیں بدلتا. یہ نفس ہمارا لبامہ اور مطمئنہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے نہیں بنتا رہے کو لبامہ پر ہی کھڑا ہے. اس لیے کہ انسان کو جو بری عادت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر زندہ رہے گی تو پیچھے سے پہلے سے اس کے اندر طاقت موجود ہے, وہ کبھی بھی اس کو دوسری طرف جانے نہیں دے گی. سے میرے دوستوں, یہ میرے شیخ فرمایا کہ ایک اشاریہ بھی اپنے نفس کو نالائق نہ کرنے دو, تمہاری ساری محنت پر پانی پھیر دے گا. یہ چکماک کی طرح انگلی رکھ لے گا, انگلی جلنے نہیں دے گا, نور جلنے نہیں دے گا, جلنے نہیں دے گا, یہاں تک کہ تم تھک ہار جاؤ گے اور تم راستہ چھوڑ دو گے. یار کوئی فائدہ نہیں, تو چھوڑ دو. مقصد یہی ہے تاکہ تم راستہ چھوڑ دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راستے پر چلنے والے بھی پسند ہیں. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.